الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کے فضل و کرم سے شعبان معظم کا تقریباً آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک شروع ہو چکے گا اس اتوار کے بعد والا جو اتوار آ رہا ہے تقریباً آٹھ نو دن ہمارے پاس باقی ہیں الحمدللہ خطبات جمعہ میں 23 رکوع کا مطالعہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک ان 6 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے سے متعلق مکمل ہدایات عطا فرما دی بفضلی تعالی دو جمعوں سے 3 آیات مبارکہ کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ بقیہ 3 آیات کا ہم مطالعہ کریں آیت نمبر 186 187 اور وقت ہوا تو انشاءاللہ 188 بھی آج پڑھیں گے بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچا دے ایمان و صحت کے ساتھ اور اس کو بھرپور طریقے سے ویلکم کرنے اس کا استقبال کرنے کی توفیق دے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ بہت 2 مہینے پہلے دعا مانگ کر گویا اس کا استقبال کرتے تھے پھر ذہنی اور فکری رہنمائی کیا کرتے تھے انشاءاللہ آئندہ جمعے ارادہ یہ ہے کہ وہ خطبہ بھی پڑھیں گے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے شعبان معظم کی آخری رات یا آخری دن ارشاد فرمایا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 3 آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 186 کا متعلق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 183 اور 84 وہ آیات ہیں کہ جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئیں، جس میں روزہ فرض ہوا، روزے کی حکمت بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ تین ایکسیپشن بیان کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا. رمضان کا روزہ تقریباً ایک سال بعد آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ میں فرض کیا گیا، جو مدینے جانے کے بعد تقریباً 2 ہجری کا لگ بھگ یہ دور ہوگا جس میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. اس تدریج کی حکمت بھی ظاہر باتیں سمجھنے کی بات ہے کہ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اور رمضان میں خاص طور پر عرب کی گرمی کو اگر اپنے ذہن میں رکھا جائے تو اگر پورے مہینے کے روزے ایک ساتھ فرض کر دیے جاتے تو یقیناً یہ ایک مشقت والا عمل تھا. اس کے لیے پہلے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، 13, 14, 15 تاریخ، ایام 20 کہلاتے ہیں. تقریباً ایک سال تک مسلمان یوز ٹو ہو گئے اس عبادت سے، پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 185 نازل کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. روزہ کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار رہو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو. یہ آبجیکٹو ہے روزے کا. تین ایکسیپشن بھی بیان کر دیے گئے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. تیسرا ایکسیپشن بھی دیا گیا ابتدائی زمانے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، مقیم ہیں، روزہ نہ رکھنا چاہیں تو شروع میں یہ اجازت تھی کہ وہ فدیہ دیں گے، مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ ایک روزے کا فدیہ قرار پایا جو ابتدائی زمانے میں تھا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، زیادہ خوشی سے نیکی کا کام کریں تو اس کے حق میں بہتر ہے. لیکن ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر سمجھو. بہرحال ایک سال تک ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ کے مسلمان سردی گرمی وغیرہ سے یوز ٹو ہو گئے. اور پھر آیت نمبر 185 نازل ہوئی، جو الحمدللہ پچھلی مرتبہ آپ کو ڈاکٹر ریاض صاحب نے پڑھائی، اس کو تازہ کر لیجیے، پھر آگے چلتے ہیں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نوٹ کرنے کی بات ہے، رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں لیکن روزے سے پہلے اللہ پاک نے نزول قرآن کا تذکرہ کیا. اور مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری احادیث جمع کر دی ہیں ریفرنس کے ساتھ معرف القرآن میں، جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن ہی نہیں، تمام سابقہ کتابیں، صحیفے، سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے. گویا رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہمیشہ سے نزول وحی سے رہا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. ہدل للناس، یہ قرآن حکیم ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. دعا کیجئے اللہ پاک قرآن کو ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. یہ تصور کہ انسان کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، کیوں اس دنیا میں آیا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے زندگی گزارنی ہے، ایگزامنیشن ہال میں لکھنا کیا ہے، یہ اگر معلوم ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں رحمت بن جائیں. صحت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، عہدہ نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں. لیکن بغیر ہدایت کیوں؟ تو اقتدار پھر فرعونیت کی علامت بنے گا. پیسہ قارون، اللہ پاک نے قرآن کو بھی قارون کو بھی پیسہ عطا فرمایا لیکن عبرت کا نشان بنا دیا. اولاد سہانے روح بن جائے گی, مصیبت بن جائے گی اگر ہدایت نہ ہو. وقت مصیبت بن جائے گا اگر ہدایت نہ ہو, اور ہدایت ہو تو وقت سب سے قیمتی ترین شے, ٹائم قیمتی ترین چیز جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ٹائم ہے. ہدایت کے ساتھ ہوگی تو اس وقت کا سب سے بہترین استعمال کیا جائے گا, اس کو ضائع نہیں کرے گا انسان. باقاعدہ ٹرم ہے ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز, سبحان اللہ. مسلمان اور ٹائم کل کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں کسی انسان کو مل جائے وہ نعمت ہدایت ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اور اس میں بینات ہیں ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر, اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, فلیصم, اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. کوئی اب پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے اس آیت مبارکہ میں. حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا کر دے جان بوجھ کر, اب اگر وہ ساری زندگی بھی اس کی کفارے کے طور پر ساری زندگی بھی روزے سے رہے, جو ممکن نہیں, تب بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا, اتنا فضیلت والا روزہ یہ رمضان المبارک کا. البتہ دو ایکسیپشن برقرار رکھے گئے, ومن کانا مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر, ان دنوں میں اس مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. تیسرا ایکسیپشن کیا تھا؟ تیسرا ایکسیپشن کیا تھا؟ فدیہ, جو صحت مند آدمی کے لیے تو ختم کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے, البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا صرف ایسے بیماروں کے لیے جو دائمی بیمار ہیں, وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ممکن نہیں. کڈنی پیشنٹ ہے, سانس کا مریض ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, خواتین میں سے کوئی مسائل ہیں, روزہ رکھیں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے, ان کے لیے برقرار رکھا گیا. یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے, ایج فیکٹر اتنا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, سسٹین نہیں کر سکتا گرمی سے, یا پیاس وغیرہ کو برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا فدیے کے طور پر دے گا. یہ معلومات ہمیں اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس, دادا دادی وغیرہ کا روزہ نہیں رکھ پا رہے کسی بھی وجہ سے, تو ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے. فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرا, یہ آسانی اللہ پاک نے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور مشکل یا تنگی دشواری نہیں چاہتا, بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں, مشکل کا سفر ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, اور اس کی بڑائی بیان کرو, تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلہم تشکرون, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اتنی بڑی نعمت قرآن کی, اتنی بڑی عبادت رمضان کے روزے کی اللہ نے عطا فرمائی, تو شکر ادا کر سو. الحمدللہ 10 سے 15 منٹ میں تین آیات مبارکہ کا مطالعہ ہم نے کر لیا جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب آئیے آیت نمبر 186. میں یقیناً دعا کروں گا ان علماء کرام کے لیے جنہوں نے بعد میں قرآن حکیم کو رکوعوں میں تقسیم کیا. 6 آیات میں پورا روزے سے متعلق تفصیلی احکامات, اس کی فلسفی, اس کی حکمت, اس کی دانائی, اس سے متعلق احکامات جمع کر دیے گئے ہیں, اور ایک رکوع میں اس کو متعین کیا گیا. آیت نمبر 183 سے لے کر 86 تک, 88 تک آیت نمبر 186 کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بے شک میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الدعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا ہر پکارنے والے کی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن دعا کی قبولیت کی شرط نمبر ایک یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میرا کہنا مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا جائیں. یہ آیت کریمہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ روزے سے متعلق دعا کا کیا تعلق ہے. روزہ تو ایک فزیکل عبادت ہے نا، فجر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکنے کا نام روزہ ہے نا، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جا رہا ہے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے الحمدللہ بہت اہم بات کی، اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ جو دعا ہے، اللہ کو پکارنا، اللہ سے کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف والہانہ محبت کے ساتھ بڑھنا، اس کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ ہے کیا بیسیکلی، اس پر غور کیجئے. بلکہ روزے سے پہلے ذرا انسان کی کیمسٹری سمجھ لیجئے. انسان دو چیزوں کا وجود ہے، الگ الگ آئیڈینٹیٹی، الگ الگ ہے. جو چیز اس کی محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، اس کا جسم ہے، فزیکل اپیرنس، باڈی جس کو کہا جاتا. لیکن آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ انسان کی فزیکل باڈی کا تعلق زمین سے ہے. قرآن حکیم بھی بتاتا ہے ہمیں، منہا خلقناکم، اس جسم کو ہم نے پیدا کیا تمہیں زمین سے. منہا خلقناکم، مٹی سے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور مرنے کے بعد ڈسپوز آف ہونے کے لیے، ڈیکمپوز کرنے کے لیے تمہیں زمین میں لوٹا دیتے ہیں، امانتاً زمین کے پاس رکھ دیا جاتا. ومنہا نخرجکم تارۃً اخرى، اور اسی زمین سے ہم تمہیں نکال لیں گے قیامت کے دن. تو کون سی چیز زمین سے آئی؟ آج امبریولوجی، زولوجی، باٹنی، پتہ نہیں کون کون سی لوجیز آپ پڑھیں، سارے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے جسم، جسمانی وجود اور جسم کو حاصل ہونے والی تمام تر غذا، سکون، چین، لباس، اس کا تعلق زمین سے. اور انسان کی غذا جو اس کو سکون پہنچاتی ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے. تو تمام تر چیزیں جو جسم کو سکون پہنچانے والی ہیں، وہ زمین سے آئی ہیں. کھانے پینے رہنے کی تمام چیزوں کا تعلق زمین سے. لیکن کون سی ایسی شے ہے جس کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے اور وہ انسان میں موجود ہے؟ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ روزہ سمجھ میں آئے گا. وہ ہے روح ربانی، جو رب کائنات نے بڑے اہتمام کے ساتھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی میں ودیت فرمائی ہے. اس کے لیے بھی آیت مبارکہ سن لیجئے، سورہ ہجر، سورہ سواد، دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی. اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سنوار لوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب اس کو تم سجدہ کرنا. سجدہ گویا آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے بظاہر، لیکن رب کائنات نے جو حکم دیا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تب اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو مسجود ملائک ہونے کی اصل وجہ وہ روح ربانی ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ودیت کی گئی. اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. وہ شے کون سی ہے؟ جسم سے تو کبھی بھی انسان غافل نہیں ہوتا، گرمی لگتی ہے تو اے سی چاہیے، سردی ہے تو ہیٹر چاہیے، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا، نہ جانے کیا کچھ، کبھی بھی انسان اپنے جسم سے غافل نہیں ہوتا. کون سی شے جس سے غافل ہو جاتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. وہ اپنا آپ کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت فرمائی. اب آئیے ذرا روزے کو سمجھیے، جسم اور روح یہ دونوں الگ الگ شے ہیں، امتحان کے لیے کچھ وقت کے لیے ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. اب جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہماری روح کی غذا ہیں، روح کی تسکین کا ذریعہ ہے. جھوٹی ہیں ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. تو عبادات کی، ساری عبادات کی فارمیشن پر غور کریں، یہ ہماری فزیکل جو ہماری جسمانی وجود ہے اس کو تو مشقت میں ڈالتا ہے. نماز کیا خیال ہے، آسان نماز، پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنا آسان ہے؟ خاص طور پر -3 -4 ٹیمپریچر میں فجر کی نماز پڑھنا، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضا بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ اقبال نے تو شکوا کیا تھا نا. تو بہرحال فزیکل جو عبادات ہیں اس میں مشقت ہے. نماز، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر پانچ وقت باجماعت نماز حاضری دینا بار بار، یہ تو فزیکل بار 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 جانا ہے. روزہ نام ہی مشقت کا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اب کچھ موسم بہتر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. لیکن موسم تو مئی جون میں بھی تو روزے آئے تھے، اور مئی جون میں سکھر اور لاڑکانہ اور سبی جیسے علاقوں میں بھی تو الحمدللہ لوگ روزے رکھتے ہیں، جہاں ٹیمپریچر 50 تک جاتا ہے. تصور نہیں کر سکتے اس گرمی کا کراچی والے، الحمدللہ وہاں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں. پیاس بھوک لگ رہی ہے، روزہ رکھا ہوا. پھر حج تو نام ہی مشقت کا ہے. لبیک اللہم لبیک جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانیاں، داستان عظیمت ذہن میں آتی ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، سبحان اللہ. دعا کر لیں اللہ پاک دوبارہ سے اس کو شان و شوکت کے ساتھ آباد فرما دے اور ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام تر خاندان والوں کی انتہائی مشقت والی عبادات جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنی مشقت کی عبادت. ان دنوں میں گرمی کی شدت کے ساتھ حج کرنا عمرہ کرنا آسان نہیں تھا. تو عبادات ساری کی ساری مشقت والی ہیں، جسم تھکتا ہے، لیکن سکون کون سی چیز پا رہی ہے؟ یہ روح ربانی کی سکون کا ذریعہ ہے. عبادت بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو روزہ در حقیقت ہماری روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روحانی ترفو ترقی حاصل ہوتی ہے. اب جیسے ہی روحانی طور پر بیدار ہوتا ہے تو پہلا سوال کیا پیدا ہونا چاہیے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کیسا ہے؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہے کانٹیکٹ، ربط ہے آپس میں آیت کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے، عبادی پر فوکس کیجئے گا، بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن جن کو یہ شان دی گئی کہ وہ میرے بندے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب. اب اس میں جو والہانہ انداز ہے وہ عربی جو جانتا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا اچھی طرح. یہ نہیں کہا گیا قُلْ إِنِّي قَرِيب، آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، جواب تو یہی بنتا ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو جواب ہونا چاہیے تھا قُلْ إِنِّي قَرِيب، آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. یہاں سارے واسطے وسیلے ختم. فَإِنِّي قَرِيب، میں انتہائی قریب ہوں. اور کتنا قریب، کتنے قریب سے کوئی آیت مبارکہ ذہن میں آ رہی؟ بھائی سوال کرنا میری مجبوری ہے، کچھ سوچتے ہیں، کچھ غور کرتے ہیں، کچھ کوئسچن آنسر کوئسچن ہوتا ہے تو اس سے ذرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کون سی آیت آ رہی ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سورہ قاف میں رب کائنات فرماتا ہم تو اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. یہ قربت سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہے؟ یہ آیت مبارکہ در حقیقت جو پیغام دے رہی ہے، ذرا سنیے گا. اس آیت میں روزے کی عبادت کا حاصل یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی قربت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. جب کوئی بندہ اس کی قربت چاہے تو اسے بتا دیا جائے کہ وہ بہت قریب ہے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے. بقول اقبال، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. ہر دور اور ہر مذہب میں نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان خود کو واسطہ اور وسیلہ قرار دیا اور بندوں سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کرتے رہے. ایکسپلائٹیشن, خاص طور پر کرسچینٹی کو اسٹڈی کر لیجئے, اسی طرح ہندو مت کو اسٹڈی کر لیجئے. ہمارے ہاں بھی جعلی پیر, دو نمبر لوگ جو ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آیت واسطوں اور وصولوں کی نفی کر کے بندوں کو استحصال سے بچا رہی ہے اور ان کے لیے رحمت خداوندی کا بہت بڑا خزانہ ہے. البتہ یہ آیتوں بار کا خبردار بھی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہوگا. وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا لیکن تم بھی اس کے احکامات پر لبیک کہو, اس کا کہنا مانو. تم اس کے احکامات کو پاؤں تلے روندو اور امید کرو کہ وہ تمہاری دعائیں پوری فرمائے, یہ ممکن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق دو طرفہ ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب سے تعلق کیا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے حرام خوری سے منع فرمایا. اب ایک شخص جان بوجھ کے حرام خوری کر رہا ہے, جان بوجھ کے, پتا ہے سود حرام ہے, اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی ہے سود لینے پر, دینے پر, لکھنے پر, سودی لین دین پر, پھر بھی کر رہا ہے. اسی طرح اور ناجائز ذرائع, اب اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں, ہم سب جانتے ہیں حلال کیا اور حرام کیا. حرام طریقوں سے پیسہ کما کما کر رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, سحری بھی کی جا رہی ہے, افطار بھی کیا جا رہا ہے, افطار پارٹیاں کروائی جا رہی ہیں, پھر رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ شریف کرنے گئے ہوئے, پھر حج بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن پیسہ حرام کا ہے. تو آپ کو کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ, یہ صدقہ, خیرات, روزہ, زکوٰۃ, یہ قبول ہوگا یا نہیں؟ کیا خیال ہے کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ ہمارے استاد محترم کہتے تھے اپنے دل سے پوچھ, مولوی سے نہ پوچھ, تمہارا دل بتائے گا کہ تم رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کا دیا بندوں سے لیا, جمع کر کے روزے رکھ رہے ہو, افطار پارٹیاں کرا رہے ہو, مساجد کو چندے دے رہے ہو, مدارس کو چندے دے رہے ہو, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. جب تک روزی روٹی حلال کی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے عبادات قبول نہیں ہوتی. بڑی پیاری آیت مبارکہ انشاءاللہ قربانی سے متعلق پڑھیں گے, لیکن میسج ہمارے لیے اس میں یہ بھی موجود ہے. دو بیٹے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے, حابیل اور قابیل, دونوں نے قربانی پیش کی. اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. قربانی دونوں نے پیش کی, ایک کی قبول ہو گئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. کس کی قبول ہوئی, کس کی نہیں ہوئی؟ حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. وجہ کیوں بھی رہی ہو, قابیل نے غصے میں آ کر, حسد میں آ کر اپنے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حسد, تکبر, غصہ, جو بھی وجہ رہی ہو, بھائی کا جملہ, خوبصورت ترین جملہ, گولڈن پرل کے طور پر رب کائنات نے بیان فرما دیا ہمیشہ کے لیے, میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی, میں نے بھی کی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا تقویٰ محض کسی گیٹ اپ کا نام ہے, خاص کلر کا لباس پہن لیا جائے, پگڑی پہن لی جائے, بڑی سی داڑھی رکھ لی جائے؟ تقویٰ کے لیے یہ ظواہر بھی اہم ہیں, ان کی امپورٹنس ہے, یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور داڑھی رکھ کر, پگڑی پہن کر, سفید کپڑے پہن کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے, گویا تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے, اس کیفیت کا نام ہے, اس کیفیت کا نام ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر وقت حران دیکھ رہا ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ موت آئے گی. وہ الحی القیوم ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ایسی ہستی کی جو خود سے زندہ جاوید ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس احساس کو ذرا اپنے اوپر تاریخ کیجئے, وہ دیکھ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے موبائل پر خفیہ ایجنسیز کی طرف سے میسج آ جائے, یو آر انڈر آبزرویشن, کیا خیال ہے؟ ایک دن کی نیند توڑ جائے گی, بینک اکاؤنٹ سیل ہو جائیں گے, ای میل ایڈریس ریزرو ہو جائیں گے, فون کال بند ہو جائیں گی, مساجد میں آنا جانا بند, لوگوں سے تعلق بند. صرف فیک میسج بھی آ جائے, یو آر انڈر آبزرویشن, اتنا خوف. تو رب کائنات جو ہر وقت حیران ہمیں دیکھ رہا ہے, کیا کر رہے ہو, کیسے پیسے کما رہے ہو, ڈیل کس کس سے کر رہے ہو, دین کے نام پر کیا کر رہے ہو, سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اس احساس کا نام ہے تقویٰ. اور اگر حلال روزی کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ, تھوڑی سی صلاحیت بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ گے, وہ اتنا رحیم اور کریم ہے, وہ بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اور دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, نام و نمود کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, قربانیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن دکھاوے کے لیے. مسند احمد کی حدیث کئی مرتبہ میں نے سنائی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقد اشرک, اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. یہ تمام پاکیزہ عبادات محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک ہمیں دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پر پوری بات ہو چکی ہے. الدعاء مخ العبادات, دعا عبادت کا مغز ہے, جوہر ہے. ایک اور حدیث میں آیا, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. لیکن دعا قبول کب ہوگی؟ دعا کی قبولیت کی شرط لازم نمبر ایک, روزی روٹی حلال کی ہونی چاہیے. جیسے عبادات کی, نماز کی قبولیت کی شرطیں لازم, پاکیزگی, طہارت, پیوریفیکیشن, کپڑے پاک ہوں, جگہ پاک ہو, جسم پاک ہو, تو وہ پیسہ پاک نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا جا رہا ہو, اللہ کی رضا کے لیے لگایا جا رہا ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب جہاں مجھے پکارے. شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے کہ میری بات پر لبیک کہیں. صرف رمضان میں حیال الصلاح یا حیال الفلاح تو نہیں آتی, یہ تو پورے 12 مہینے آتی ہے. یا پانچ وقت نماز کی صدا تو پورے 5 وقت لگائی جاتی ہے نا, پھر کیا وجہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے؟ کوئی وجہ رہی ہوگی نا. بلکہ فجر میں تو اضافی طور پر الفاظ ہیں. کیا الفاظ کہے جاتے ہیں فجر میں؟ کیا الفاظ کہے جاتے ہیں؟ کوئی لاجک رہی ہوگی نا جب یہ الفاظ اضافہ کیا گیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سوتے رہتے ہیں, فجر نہیں پڑھ پاتے خدا نہ خواستہ, اور جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں؟ رمضان میں تو آتے ہیں, چاند دکھے گا. بلکہ لطیفہ تو نہیں عرض کر رہا ہوں, بار لطیفہ نہ سمجھیے گا, مذاق کے طور پر ایک فیلنگز آپ کو بتا رہا ہوں. 15 شعبان کو میرے ایک جگہ درس تھا, وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنے گئے, بتا رہے ہیں وہ صاحب آ کے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں, فرض نماز پڑھنے گئے تو مسجد میں. وہ حیران ہو گئے, خیریت, بعد میں پتا چلا آج 15 شعبان ہے. تو 15 شعبان ہونے کی حیثیت میں الحمدللہ مساجد میں لوگ آتے ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن کیا باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض نہیں کی ہے؟ رمضان میں صرف روزہ فرض ہے اور نماز فرض ہے باقی. تو باقی چیزوں کا جائزہ لیجئے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور ہر وقت مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بھی, اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. دعا کی شرط لازم اللہ کی ذات پر ایمان, یقین, توکل, بھروسہ, امید, کہ دعا کو سننے والا, قبول کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ پاک اس یقین کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کا روزہ عطا فرمائے. پیاری حدیث سنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ بقیہ 3 آیات, 2 آیات اگلے جمعے کو پڑھیں گے. بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, من ساما رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، روزہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور آخرت میں اجر کے لیے، و احتسابا اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، سیلف اسسمنٹ کے ساتھ، سیلف انالائز کرتے ہوئے کہ 15 گھنٹے تک اگر میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے رک رہا ہوں، روک رہا ہوں اپنے آپ کو، تو اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے میں ہر طرح کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. 2 شرائط کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے تو حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اتنی بڑی بشارت، بلینک چیک دیا جا رہا ہے پیغمبر کی طرف سے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھو گے تمام سابقہ گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا فرض نماز کے لیے، نفلوں کے لیے، روز تراوی کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑا رہا، ایمانا و احتسابا، وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. بخاری شریف میں تھوڑا سا اضافہ ہے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، دعا کر لیں اللہ پاک آخری عشرہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور ایمان و یقین کے ساتھ کچھ قیام کا بھی موقع دے دے، اس حدیث کی بشارت ہمیں بھی سنا دے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. تو نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں، اللہ پاک رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے. آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف کرنا سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم میں سے جو حضرات و خواتین بھی ارادہ کرتے ہیں ابھی سے، نیکی ملے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کی تیاری بھی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس رمضان میں روزہ اور قیام، قیام اللیل، تراویح سب ہمارے قبول فرمائے، اور ہم میں سے جو حضرات و خواتین بھی عمرے پہ گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو ارادہ رکھتے ہیں حج کرنے کا اللہ تعالیٰ حاجیوں کے اس ارادے کو پورا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.